بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد الحسان متعلق بتفسير القرآن الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. لكن شو اسمه قاعدة نمبر شيء ببوهنشي، القاعدة السادسة شتى قاعدة. إمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله فرماته في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. قرآن مجد الطريقة توحيد كي تقرير مي اور اس كي ضد كي نفي کرنے مي. بہت اہم قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں توحید کا ذکر کس طریقے سے بیان فرمایا ہے، توحید کی تقریر کس طریقے سے کی ہے، اور جو توحید کی ضد شرک ہے اسے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تاکہ توحید کا جو مکمل ایک علم ہے آپ کو ایک بڑے پیارے انداز میں مل جائے قرآن مجید میں. امام عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکاد القرآن ان یکون کل لتقریر التوحید، یعنی قرآن مجید عن قریب یہ کہ مکمل توحید ہی تقریر کے لیے ہے، توحید تقریر کے پورا قرآن مجید ہے. ونفی ضدی ہے اور اس کی ضد جو ہے اس کی نفی میں، یعنی شرک کی نفی میں. واکثر آیات یقر اللہ فیہ التوحید الالہیت والاخلاص العبادت لہ وحدہ لا شریک لہ، اور اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ توحید الالہیت ہے، توحید عبادت کی تقریر فرماتے ہیں. واخلاص عبادت لہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ، سے کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ عبادت کرنے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بحث ہے توحید کے تعلق سے، فرماتے ہیں یہ سب سے اہم علمی مادہ ہے جو توحید کا ہے، کیونکہ بندے پر لازم ہے کہ موحد بنے، کہ موحد ہو. فی القصد والعمل، اس کے نیت اور عمل کے اعتبار سے توحید لازمی ہے. قصد سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، یہ توحید النیہ ہے، توحید القصد والارادہ ہے، جسے اخلاص کہتے ہیں ہم. اور توحید العمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اتباع نہ کرے. عمل کرنا تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص ہے، اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، یہ اتباع ہے. تو ان دونوں توحید کا ہونا لازمی، توحید اس اعتبار سے دو ہیں، توحید القصد وهو الاخلاص، وتوحید الاتباع او العمل وهو الاتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ دونوں توحید پائی جائیں تو عمل کی صحت کی ضمانت مل جاتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک میں خلل پڑ جائے تو عمل سے بھی اتنی خلل پڑ جائے جتنے کہ اس کی توحید میں خلل پڑا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے مقدمے کے طور پر. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں توحید کی تقریر کس انداز میں بیان فرمائی، آئیے دیکھتے ہیں. شاہ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ويخبر ان جميع الرسل تدعو قوم الى ان يعبدوا الله ولا شرکوا به شيئا. نمبر ایک اسے کر لیں، نمبر لگا کے چلتے ہیں، ذرا آسان ہو جائے گی تاکہ علمی باتوں کو سمیٹ لیں انشاءاللہ، فنگر ٹپ سے گن کر انشاءاللہ کہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ذکر کیا ہے. توحید کا سب سے پہلے رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کیا بنیادی مقصد تھا؟ ان يعبدوا الله ولا شرکوا به شيئا، توحید عبادت. دوسری بات وان الله تعالى انما خلق الجن والانس ليعبدوه، جن اس کی کس لیے پیدا کیا گیا، ہمیں کیوں پیدا کیا، زندگی کے مقصد کیا ہے ہمارا، توحید عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو یہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں. ان دو لائنوں کے تعلق سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے، ربوبیت کی دعوت کیوں نہیں دی، توحید الوہیت کی دعوت کیوں دی ہے؟ کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ ان کی قوم کیا نہیں مانتی تھی، وہ کیا مانتی تھی، اقرار ربوبیت کے پہلے سے موجود تھا، وہ تو پہلے سے مانتے تھے. اب ایک قوم پہلے سے مان رہی ہے، وہی اگر وہی آپ پیغام دے ان کو دے دیں تو کیا فائدہ ہوگا، لغو ہے کہ نہیں، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اصل جو خرابی ہے اس کو چھوڑ کر جو چیز پہلے سے مانتے اسی کا اگر اہتمام کیا جاتا تو فائدہ کیا ہے؟ یہی بنیادی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید ربوبیت کی، توحید الوہیت کی، کیونکہ خلل توحید الوہیت میں تھا. اور توحید ربوبیت کا انکار کرنا شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ، کس نے بھی نہیں کیا سوائے ہر درمی کے، جو ہر درم تھے انہوں نے مقابرتاً ہر درمی کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے. اس پورے کائنات میں کوئی بھی یہ نہیں شک، کوئی سے شخص نہیں لگا آپ کو جو اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا. کوئی کہہ سکتا ہے میں اپنے نفس کا خود خالق ہوں؟ کافر بھی کہتا ہے مجھے کسی نے پیدا کیا ہے. اب الگ بات ہے کسی کو کون ہے اس کے دل و دماغ میں کہ کس نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ تو مانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کوئی خالق موجود ہے. خالق کون ہے، رب ہے کہ نہیں؟ اچھا فرماتے مجوسوں کو دیکھ لیں آپ، شیخ محمد صاحب بن عثیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجوسوں کو دیکھ لیں، مجوسوں کا حال دیکھ لیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے دو خالق ہیں، ایک نہیں ہے، ایک ہے خیر کا خالق، دوسرا ہے شر کا خالق، ایک ہے نور کا خالق، دوسرا ہے تاریکی کا خالق. وہ بھی دو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بہتر ہے، برابر وہ بھی نہ کر سکے. سبحان اللہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسے شخص آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ پوری دنیا بغیر خالق کے پیدا ہوئی ہے، مگر وہ جو ہر درمے کا شکار ہے. لیکن توحید الہیت کو دیکھ لیں، توحید عبادت کو دیکھ لیں، اس میں نزاع اور جدال اور اختلاف ہوا ہے رسولوں کا اور ان کی امتوں کا، اور یہ بھی ان کی طرف ہر درمی ہی تھی. ورنہ اگر وہ اپنے نفس کے یعنی واپس پلٹتے اور حقیقتاً دیکھ لیتے تو ان کا بھی اس حقیقت کا پتہ ہو جاتا. اچھا یہاں پہ دو باتیں ہوئی ہیں، پھر قرآن مجید کا یہ قاعدہ ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کا اقرار کس طریقے سے کیا اور شرک کی نفی کس طریقے سے کی. اس توحید کا اقرار کرنے کے لیے تو دو چیزیں، سب سے رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ توحید عبادت. کیوں تھی؟ شیخ صاحب شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے. اچھا دوسری بات، کائنات ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ الا لیعبدون، یہ توحید عبادت ہے. اب تیسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں وان الکتب، فضل الشیخ العلامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وان الکتب والرسل اتفق على هذا الاصل الذي هو اصل اصول كلها، کتابیں کیوں نازل کی گئی ہیں؟ اسی اصول کے لیے. کتابوں کا اتفاق ہے، رسولوں کا اتفاق ہے اسی اصل اصیل پر، یعنی جو توحید ہے، توحید عبادت ہے، اسی پر. وان من لم يدن بهذا الدين الذي هو اخلاص العمل لله فعمله باطل. چوتھی بات، جو بھی اس دین کے اساس پہ عمل نہیں کرتا توحید عبادت پر یعنی، تو اس کا عمل باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد لئن اشركت لاحبطن عملك، اے میرے پیارے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے تو میں آپ کے عمل بھی اکارت کروں. الاخر سورۃ زمر نمبر 65 میں، اور سورۃ نعمت نمبر 88 میں، 88 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی سارے عمل اکارت کر دیتا جو کیا کرتے تھے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ويدعو العباد ما تقرر في فطرهم وعقولهم من المتفرد بالخلق والتدبير المتفرد بالنعم الظاهره والباطنه هو الذي لا يستحق العباده الا هو. پانچویں بات نوٹ کر لیں، توحید کو جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو دعوت دی ہے، بندوں کو دعوت دی ہے جو کہ فطرت اور عقل میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ خلق اور تدبیر میں جو متفرد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی نہیں ہے، یعنی توحید ربوبیت. جو بھی نعمت ظاہر و باطن وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو جب یہ حقیقت واضح ہو گئی اب یہ لازمی ہو گیا ماننا کہ عبادت اس رب کے سوا عبادت مستحق کوئی بھی نہیں ہے. جس کو تم رب مانتے ہو، سچا رب مانتے، سچا معبود کیوں نہیں مانتے ہو؟ اب جس کو سچا رب تم لوگوں نے مان لیا ہے کہ اللہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اب تم پر لازم ہے کوئی سچا معبود بھی مان لو. اب تو یہ اور طریقہ ہے قرآن مجید کا، سبحان اللہ، کہ توحید کو، توحید عبادت کس طریقے سے، یعنی ایمفسائز کے کس طریقے سے اس کا اقرار کیا ہے. کتنی پانچ ہوں گے نمبر، میں نے لگا نمبر مجھے بتاتے جائیں، پانچ ہو گئے شروع سے. پہلا ہے رسولوں کی دعوت، دوسرا ہے کائنات کا تخلیق، تیسرا ہے کتابوں کو نازل کرنا، چوتھا ہے جو بھی اس پہ عمل نہیں کرتا جو دین کا اصول ہے توحید کو، اس سے عمل اکارت ہو جائیں گے، عمل اکارت ہو جائیں گے. اگر آپ توحید عبادت نہیں ہے تو عمل اخلاص نہیں، تو عمل بھی نہیں آپ کا نہیں ہے. یہ الگ سے ایک یعنی پوائنٹ ہے. پانچواں جو ہے کہ توحید ربوبیت جو ہے وہ مستلزم ہے توحید عبادت کا. وَنَا سَعْرِ خَلْقِ لَيْسَ عِنْدُمْ خَلْقُ وَلَا نَفْعُ وَلَا دَفْعُ وَلَا يُغْنَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا. وہ یہ کہ جتنی مخلوقات ہیں کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ اسے کوئی نقصان دور کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے کے قابل ہیں. وَيَدْعُوهُمْ أَيْضًا إِلَى هَذَا الْأَصْلِ بِمَا يَتَبَدَّحُ بِهِ وَيُثْنِي عَلَى النَّفْسِ الْكَرِيمَةِ من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال. توحيد هو بيقول توحيد اسماء وصفات کا ذکر ہے کہ قرآن کی یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اپنی تعریفیں کی ہیں حمد و ثناء کی ہے قرآن مجید میں اپنے صفات کمال کو بیان کرتے ہوئے صفات عظمہ جو والمجد والجلال والكمال. وان من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك حق من اخلصت له الاعمال الظاهره والباطنه. جب یہ صفات کمال ہے اسماء حسن و صفات کمال ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے پھر عباد میں شریک کون ہو سکتا ہے. کتنی پیاری بات ہے سبحان اللہ. توحید ربوبیت کو دیکھیں توحید الوہیت لازم ہے. اسماء و صفات توحید کو دیکھ لیں آپ تو تب بھی توحید الوہیت لازم آتی ہے کہ نہیں وہ بھی اس میں لازم آتی ہے. ویقرر هذا التوحید بانه هو الحاکم وحده. اب توحید حاکمیت جو اس کا حصہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اس کو الگ سے بیان کیا ہے تاکہ اسی توحید کے خاص اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے. فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا نہ شرع کے اعتبار سے اور نہ ہی قدر و جزا کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 40 میں ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه الى آخر الآية. فیصل صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. امر لن حکم دیا اللہ تعبد الا اياه. تو اس حکم کو جوڑا گیا کہ توحید عبادت کے ساتھ یہ الگ ہے جوڑا گیا ہے. اگر حاکمیت کی بات کرتے تو اس سے باہر ہرگز نہیں ہے بلکہ انسان جب اللہ کے نازل فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کرتا ہے. توحید عبادت کا ایک بنیادی حصہ ہے. تو توحید حاکمیت کو بھی اللہ نے جوڑ دیا ہے کہ اگر آپ فیصلے کی بات کرتے حاکمیت کی بات کرتے تب بھی توحید عبادت لازمی ہے سبحان اللہ. شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں هنا ما قال ولا قدر ولا قدرا لانه يتكلم عن تقرير الوهيته والا فلا يحكم غيره لا قدر ولا شرع ولا جزاء ولا يحكم الا الله عز وجل. شیخ فرماتے ہیں یہاں پر جزاء کی بات کی ہے تقدیر کی بات نہیں کیونکہ یہ بات تو الوہیت کی ہو رہی ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا نہ تقدیر کے اعتبار سے شرع کے نہ جزا اور ثواب جزا کے اعتبار سے اللہ کے سوا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا کوئی بھی حاکم نہیں ہے. اچھا کتنی ہو گئے اب چھ ہو گئے. ساتویں چیز شیخ صفر و تارت یقرر هذا بذکر محاسن التوحید. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ توحید کے محاسن کا ذکر بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں توحید کی خوبصورتی کے ذکر ہوتے ہیں کہ توحید کی خوبصورتی کیا ہے توحید کے بھلائیاں اور اچھائیاں کیا ہیں. وَأَنَّ الدِّينَ الْوَحِيدُ الْوَاجِبُ شَرْعًا. اس خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ واحد دین ہے جو شرعاً واجب ہے شرعاً و نقلاً و فطرتاً شرع کے اعتبار سے نقل و عقل کے فطرت کے اعتبار سے بھی على جميع العبيد سب لوگوں پر سب بندوں پر. اچھا سات ہو گئے. آٹھویں نمبر پر وَيَذْكُرُ مَسَاوِئَ الشِّرْكِ. اور شرک کی قباحت اور برائے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وقبحه اس قباحت کو اختلال عقول اصحابہ. یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو اہل شرک ہیں اس ان کی عقلیں کیسے اونھی ہوں گی اس میں کیسے خلل ہوں ان کے عقلوں میں بعد اختلال ادیانہم ان کے دین میں خلل ہونے کے بعد وہ تقلیب افئدتہم ان کے دلوں کو الٹا کیا گیا ہے اوندھا کیا گیا وکونہم فی شک و امر مریج. اور یہ بھی کہ وہ بڑے شک شوک اور شبہات میں اور یعنی ثابت قدمی ان کو کبھی مل نہیں سکتی اہل شرک کو. یہ سب کیوں بیان کیا جا رہا ہے شرک کی مذمت ہے اور اہل شرک کے تعلق سے کیونکہ عقلیں ان کے دل جو ہیں ان میں خلل ہے ان کے دل اوندھے کیے گئے ہیں اور کوئی ان میں یعنی ثابت قدمی نظر نہیں آتی شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں تذبذب کا شکار رہتے ہیں. یہ سب مذمت شرک کی ہے تاکہ توحید کے کمال کو بیان کیا جائے سبحان اللہ. وتارتن کتنی نو نمبر ہے نمبر نو وتعالى يدعو بذكري مرتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. اور بعض وقت اللہ توحید کے ذکر فرماتے ہوئے جو جزا مترتب ہے دنیا میں اور آخرت میں اس توحید پہ عمل کرنے سے, وہ بیان کیا گیا کہ نہیں. والحیاۃ الطیبہ فی الدور الثلاث, جزا اس کی کیا ہے, جنت کا ذکر ہے, جنت کے باغات کا ذکر, پھر جنت کے تفصیل کا ذکر صرف کیوں ہے یہ سارا, توحید کے اقرار کے لیے. جنت کو, اچھا اللہ نے جنت کو پیدا کیوں کیا ہے, توحید کے لیے. دوزخ کو کیوں پیدا کیا ہے, اصل بنیاد کیا ہے, توحید ہی ہے. جو توحید کی نفی, جو توحید کی ضد شرک کرتا ہے تو اس پر جہنم جو واجب ہو جاتی ہے, جو توحید پہ زندگی اپنے بسر کرتا ہے اتباع سنت کے ساتھ تو اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے اللہ کرم کرے سے جنت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اچھا, وہ حیات طیبہ فی الدور الثلاث, اور تینوں زندگیوں میں حیات طیبہ کہ جب ذکر آتا ہے, دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ ہے کس کے لیے, اہل توحید کے لیے. برزخ کی زندگی میں حیات طیبہ کس کے لیے ہے, اہل توحید کے لیے. آخرت میں حیات طیبہ کس کے لیے ہے, اہل توحید کے لیے ہے. دسویں نمبر پہ آخر میں ومرتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة, اور جس کے ضد میں جو بھی سزائیں بیان کی گئی ہیں یعنی توحید کے ضد شرک کے تعلق سے, کیا وہ عاجل دنیا میں یا آجل آخرت میں ہوں, وكيف كانت عواقبهم اسوء العواقب وشرها, وكيف تكون عاقبت سب سے بدترین عاقبت جو اہل شرک تھے, اور کس طریقے سے یعنی ان کو سزا دی گئی ہے. قرآن میں اسے ذکر ہے کہ نہیں, انبیاء علیہ السلام کے قصے دیکھ لیں آپ, اہل توحید ہیں, اہل ایمان ہیں, پھر اہل کفر, اہل شرک ہیں. نتیجہ کیا نکلا, غلبہ کس کا تھا, عزت کس کو ملی, کامیابی کس کو ملی, ناکام کون ہوئے, نامراد کون ہوئے, سب قرآن مجید میں موجود ہے. وبالجملہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جملتا فکل خیر عاجل, اس انڈر لائن کی بڑی پیاری بات ہے, فکل خیر عاجل و آجل, ہر خیر چاہے عاجل یا آجل ہو, قریب ہو یا دور ہو, فإنه من ثمرات التوحید, وہ توحید کے ثمرات میں سے ہی ہے. وکل شر عاجل و آجل, کوئی بھی شر چاہے عاجل یا آجل ہو, قریب یا دور ہو, فإنه من ثمرات ضده, وہ اس کے ضد کے ثمرات میں سے, یعنی شرک کی نعوذ باللہ ثمرات میں سے وجہ سے, واللہ اعلم. قاعدة كخلاصة شيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله فرماته, معنى هذه القاعدة أن الله تعالى يقرر توحيد الألوهية في القرآن, في القرآن التي القرآن مجيد من توحيد جاءوا إقرار تقريبا بيان فرماته إما بكمال صفاته يا تبني صفات ككمال سي, وما بتوحيد ربوبيته يا توحيد ربوبيته سي بيان كرته. ولهذا استدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بالربوبية, يسير الله تعالى ولوگوں کے لیے جو انکار کرے توحید الوہیت کا, دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کو لے کے آتے ہیں, بیان فرماتے ہیں توحید ربوبیت کو تم مانتے ہو نا, اب تم یہ بھی تم لازم مانو تو کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. اذ انه يلزمهم اذا اقروا ان الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الامور يلزمهم ان لا يعبدوا الا اياه وحده لا شريك له, تم پر لازم ہے اگر یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے, خالق مالک تدبیر کرنے والا ہر امور میں, تم پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک نہ ٹھہرے. ولہذا نقول اس لیے ہمیں کہتے ہیں ان علاقت میں اقسام توحید الثلاث, توحید کے تین قسمیں ہیں, ربوبیت الوہیت اسماء صفات کے آپس میں تعلق کیا ہے, رشتہ کیا ہے. فرماتے ہیں یہ ان توحید ربوبیت مستلزم توحید الالوہیہ, توحید ربوبیت مستلزم توحید الالوہیہ, توحید ربوبیت جو ہے وہ لازم ہے, مستلزم ہے توحید الوہیت کے لیے. وتوحید الوہیت متضمن توحید ربوبیت, توحید الوہیت جو متضمن توحید ربوبیت کا, پہلے میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا, کیا تھا, توحید ربوبیت لازم ہے توحید الوہیت کے لیے, وہ توحید الوہیت شامل ہے توحید ربوبیت کو, نوٹ کر لے تو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے, لازم ہے اور شامل ہے. لازم کیا اور شامل کیا ہے یہ جاننا لازم ہے تاکہ مسئلہ مشکل نہ ہو جائے. اچھا, توحید اسماء صفات شیخ صاحب فرماتے ہیں من تمام توحید الربوبیہ, توحید الربوبیہ کے تمام میں سے ہے, لأنه تضمن كمال صفات الخلق سبحانه وتعالى, لأنه تضمن كمال صفات الخالق سبحانه وتعالى, كيونكه توحيد اسماء صفات میں اللہ تعالیٰ کے جو خالق جل شانہ کی جو صفات الکمال ان کو بیان کیا جا رہا ہے, وہ یہ ربوبیت کے تمام میں سے ہے, اور یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو واحد سچا رب مانتا ہے, اسماء و صفات الکمال کو بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, ثابت کرتا ہے, اب اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود بھی جان لے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو نہ توحید ربوبیت اس نے عمل کیا ہے, اور نہ توحید اسماء و صفات کو اس نے مانا ہے. اگر سچا موحد ہے تو ان تینوں توحیدوں کو ماننا ہی پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا. تو 10 پوائنٹ ہیں تقریباً مختصرا جو ہم نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت، توحید الوہیت کو اور توحید کا ذکر جو تقریر کے قرآن مجید میں، وہ ان 10 طریقوں سے کیے. خلاصے کے طور پر جلدی سے کر لیتے ہیں. نمبر 1، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد. نمبر 2، کائنات کی تخلیق کا مقصد. نمبر 3، کتاب نظر کرنے کا مقصد. نمبر 4، جو اس دین خالص پہ عمل نہیں کرتا اس کے عمل اکارت ہو جائیں گے. نمبر 5 کیا تھا؟ توحید ربوبیت لازم توحید الوہیت کو. نمبر 6، توحید اسماء و صفات لازم توحید الوہیت کو. نمبر 7 کیا ہے؟ کیا چیز؟ قرآن جی کی جو قرآن مجید میں جو توحید کا جو خوبصورتی ہے اور جو اس کے محاسن ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر 8، شرک. مختلف پوائنٹ لکھے ہیں، کیا ہے؟ نمبر 8 نمبر کیا ہے؟ شرک کی قباحت اور شرک کی جو برائی، اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اہل شرک کی جو مذمت وہ کی گئی ہے. نمبر 9، جو بھی جزا ہے اہل توحید کے لیے اسے بیان کیا گیا ہے. اور تینوں زندگی، دنیا کی، برزخ کی اور آخرت کی زندگی کا، اس کی تفصیل موجود ہے. نمبر 10، شرک اہل شرک کے لیے جو سزائیں مقرر کی ان کو بیان کیا گیا ہے، ان کے عاقبت کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ اس طریقے سے قرآن، اگر یہ صرف ہم جملتاً بتا رہے ہیں بلکہ تفصیل دیکھیں پورے قرآن مجید میں ہے، اس کی تفصیل آپ کو پورے قرآن مجید میں ملے گی. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں، یعنی کوئی صورت بھی ایسی جس میں توحید ذکر نہ ہو پورے قرآن مجید میں، یا تو براہ راست آپ کو واضح الفاظ میں ملے گا یا اشارتاً آپ کو توحید کہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی خبر آپ کو مل جائے گی. سبحان اللہ. تو پورا قرآن مجید ہی توحید کی تقریر کے لیے ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.